ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 407، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 22/4/2005، موضوع ہم عید میلاد النبی جیسی بدعت کیوں نہیں کرتے، حصہ دوم۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راولپنڈی۔
وکل اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو کیوں نہیں مناتے؟ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هل ننبئكم، کیا میں تم کو بتلاؤں، بالاخسرین اعمالا، ایسے لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے خسارے میں ہوں گے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ برباد ہو گئی ان کی محنتیں، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا یہ خیال ہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم ہی نہ کریں گے، ذالک جزاؤہم جہنم، اور ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا، اے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ کیا میں تمہیں، کیا ہم تمہیں ان افراد کی خبر نہ دیں جو اعمال کے لحاظ سے خسارے میں ہوں گے؟ وہ افراد کون ہیں جن کی زندگی برباد ہو گئی، جن کی کوششیں برباد ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین اعمال سر انجام دے رہے ہیں کہ جن کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن دیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ آپ کوفے میں گورنر بنے، آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی ہے، ان کا ایک امیر ہے، ان کا امیر ان کو کیا کہتا ہے، کبرو مئۃً فیکبرون مئۃً، 100 مرتبہ حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلند آواز سے ذکر اذکار کر رہے ہیں، ان ذکر اذکار میں سب سے پہلا ذکر کیا ہے، کبرو مئۃً، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، فیکبرون مئۃً، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ پورے کا پورا مجمع اور جماعت 100 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتی ہیں، فیقول حللو مئۃً، 100 مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ کہو، فیحللون مئۃً، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، ویقول سبحوا مئۃً، ان کا امیر کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، فیسبحون مئۃً، تو وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کی حیثیت سے کوفے میں موجود ہیں، ان کے اس فعل کو دیکھا، فرمانے لگے برائیوں کو گنو نیکیوں کو نہ گنو، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر یہ ایک ذرے کے برابر بھی ہوگی اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ برائیوں کو گنو نیکیوں کو نہ گنو، میں تم کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ افسوس اے امت محمدیہ، تم کس قدر جلدی ہلاکت میں مبتلا ہو گئے، ابھی تو تمہارے نبی کے جو کپڑے تھے وہ بھی پرانے نہیں ہوئے، اور تمہارے نبی کے ابھی برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں بدعت جاری کر دی۔ فرمانے لگے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت سے تم بہترین طریق پر ہو، یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت سے زیادہ بہتر طریقے پر ہو، یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے، نماز کے بعد حلقہ باندھ کر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ عبداللہ ابن مسعود ان کے اس فعل کو کہہ رہے ہیں، تمہارا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا گمراہی کے دروازے کو کھول دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلمات ثابت ہیں، اللہ کے نبی نماز کے بعد ہی ان کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی حلقہ نہیں باندھا، آپ نے کہیں بلند آواز سے ذکر باجماعت ایسے نہیں کیا۔ اس میں تھوڑا سا فرق کہ اللہ کے نبی آہستہ کر رہے ہیں اور یہ بلند آواز سے کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس بات کو گمراہی کا دروازہ کھولنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن، ما اردنا الا الخیر، ہم بھلائی کے علاوہ اس ذکر اذکار سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ بھی نیکی کا، ہمارا ارادہ بھی ثواب حاصل کرنے کا، ہم اس کام سے جو کر رہے ہیں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں چاہ رہے. پڑھیے قرآن مجید کی وہ آیت، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ان کی محنتیں برباد ہو گئیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے تھے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یا باب در رحمان، ما اردنا الا الخیر، ہم بھلائی کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دے. فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خیر عطا کرتا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے، ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا رکھا ہے کہ ایک قوم قرآن پڑھے گی اور یہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے لیکن ان کے گلے سے قرآن نیچے اترے گا ہی نہیں، ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، لقد جئتم ببدعت ظلمت، تم ایک اندھیری بدعت لے کر آئے، تم نے ایک دین میں ایک اندھیری اور تاریک بدعت کا اضافہ کر دیا. ما عہدنا ذالک فی عہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کام ہوتے نہیں دیکھا. وما اراکم الا مبتدعین، اور میرا یہ گمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ تم بدعتی ہو، تم مبتدع ہو. وما زال یذکر ذلک حتی اخرجہم من المسجد، عبداللہ ابن مسعود یہی کہتے رہے، وما اراکم الا مبتدعین، وما اراکم الا مبتدعین، وما اراکم الا مبتدعین، یہ الفاظ ادا کرتے رہے، حتی اخرجہم من المسجد، یہاں تک کہ ان کو مسجد سے باہر نکال دیا. کیا ثابت ہوا اس واقعے سے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہر بدعتی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اسی لیے بدعتی کو ایسے مریض سے تشبیہ دی جاتی ہے جو کینسر کا مریض ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند خیال کرتا ہے. کھانسی کا مریض ہو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، نزلے کا مریض ہو حکیم کے پاس جائے گا، اپنا علاج کروائے گا، یہ بدعتی کینسر کا مریض ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند خیال کرتا ہے اور ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانا اپنی توہین سمجھتا ہے. اسی لیے سفیان ثوری فرماتے ہیں، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیت، بدعت ابلیس کے نزدیک معصیت اور نافرمانی سے زیادہ محبوب ہے. شیطان کو گناہ کی نسبت بدعت سے زیادہ پیار ہے. کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُطَابُ مِنْهَا، اس لیے کہ جو معصیت اور نافرمانی ہے، يُطَابُ مِنْهَا، اس سے انسان توبہ کرتا ہے، دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، دل اس کو مجبور کرتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اے گناہ کرنے والے رک جا، دن کو گناہ کرنے والے شام آنے سے پہلے
سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے سر کو اپنے رب کے دربار میں جھکا دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اے عصر کی نماز پڑھنے والے، ظہر اور عصر کے درمیان تجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں عصر کی نماز میں بخشوا لے۔ اے مغرب کی نماز پڑھنے والے، عصر اور مغرب کے درمیان تجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں مغرب کی نماز میں بخشوا لے۔ اے عشاء کی نماز پڑھنے والے، مغرب اور عشاء کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں عشاء کی نماز میں بخشوا لے۔ اے فجر کی نماز پڑھنے والے، عشاء اور فجر کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سارے گناہ آج فجر کی نماز میں بخشوا لے۔ معصیت جو ہے یتاب منہا، انسان اس سے توبہ کرتا ہے، 99 قتل کر کے آئے 100 قتل بھی کر دے پھر بھی اس کا دل ملامت کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو جنتی بنا لیتا۔ لیکن والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعت ایسی بیماری ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جب گناہ نہیں سمجھتا پھر توبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بدعت ہے کیا؟ بدعت کی تعریف بعض مولوی لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی گدے پر چڑھا کرتے تھے، تم جہاز پر چڑھتے ہو، بدعت نہیں؟ اللہ کے نبی لمبی قمیض پہنتے تھے، تم چھوٹی قمیض پہنتے ہو، شلوار پہنتے ہو، بدعت نہیں؟ آپ بغیر سپیکر کے خطبہ دیا کرتے تھے، آپ سپیکر استعمال کرتے ہیں، بدعت نہیں؟ یہ پنکھے، یہ ٹیوب لائٹ، یہ اے سی، یہ کولر، بدعت نہیں؟ دو کام ہیں، ایک تشریح شریعت کے بتلائے ہوئے امور ایسے جو عبادت سے متعلق ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے۔ ایک وہ امور جو عبادت سے متعلق نہیں، دنیا کے امور ہیں، ان کے بارے میں انسان با اختیار ہے، چاہے نبی کی بات مانے یا نہ مانے۔ اس کی مثال، اللہ کے نبی مکے سے مدینے تشریف لائے، مدینے والوں کو کھجور کے پھلوں کے موسم میں جب اس پر انگوری آتی ہے، وہ معمولی پھول لگتا ہے، ایک کھجور کا بور دوسرے کھجور پر ڈال کر پھلوں کو زیادہ کرنے کی کوشش صحابہ کی، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایک کا بور دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ سائنس پڑھے ہوئے لوگ جانتے ہیں یہ کام مکھیاں بھی پورا کرتی ہیں، ایک درخت سے اٹھی دوسرے درخت پر جا بیٹھی، میل فی میل، اس کا ملاپ ہوتا ہے اور پھل پیدا ہوتا ہے۔ کہا اس طریقے سے اللہ کے نبی ہمیں زیادہ پھل ملے گا۔ فرمایا اللہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دو، اللہ پر چھوڑ دو یہ بات، یہ کام نہ کیا کرو۔ اگلے سال پھل کم آیا، صحابہ شکایت کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ کے کہنے پر ہم نے یہ کام بند کر دیا، دیکھیے اب پھل آیا ہی نہیں، بہت کم آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بے امور دنیاکم، دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ وہ معاملات جو عبادت سے متعلق ہیں، اس میں نبی کی اتباع فرض ہے، اور وہ معاملات جو عبادت سے متعلق نہیں، دنیا کے امور ہیں، اس میں بندے کو اختیار ہے، چاہے نبی کی بات مانے یا نہ مانے۔ اب بدعت کیا ہے؟ بدعت کے بارے میں لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے الحدث فی الدین بعد الاکمال، دین کی تکمیل کے بعد دین میں کوئی نیا اضافہ کرنا بدعت کہلاتی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خطبا، اللہ کے نبی جب خطبہ دیا کرتے تھے احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی، وعلا صوتہ اللہ کے نبی کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ اللہ کے نبی کا غصہ عروج پر جا پہنچتا تھا، کأنہ منذر جیش، ایسے جیسے کوئی ڈرانے والا کسی لشکر کی آمد سے پہلے ڈرا رہا ہے کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یقول صبحکم مساکم، اور وہ چاہتا ہے کہ دشمن کے حملے سے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیں، ویقول بعثت انا والساعه کہاتین، اللہ کے نبی اس خطبے میں جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا، بعثت انا والساعه کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں، یعنی مجھ میں اور قیامت میں فاصلہ اب تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، انبیاء 124,000 تقریباً آ چکے اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی، ثم یقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فرماتے ہیں بہترین کتاب، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ، بہترین بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر فرمایا وشر الامور محدثاتها، برے کام نئے کام ہوں گے، وکل محدثت بدعہ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من احدث فیہا حدثا، مدینہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، مدینہ حرم ہے جیسے مکہ حرم ہے، مکے کی حرمت کی دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی اور مدینے کی حرمت کی دعا خود محمد الرسول اللہ نے کی، آپ نے فرمایا مدینہ حرم ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک حرم ہے، ان کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، فرمایا اللہ کے نبی نے من احدث فیہا حدثا، اور جس نے اس مدینے میں کوئی نئی بات جاری کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، ولعن اللہ من سرق منار الارض، اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر جو زمین کی حدوں کو بدل دیتا ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ، اور لعنت ہے اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی جو اپنے والد پر لعنت کرتا ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَن آوَى مُحْدَثًا، اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنة، جس قوم نے کوئی بدعت جاری کی اللہ اس کی مثل سنت اس قوم سے اٹھا دیتا، جتنی جتنی بدعات اس دین میں جاری ہوتی رہیں گی سنتیں اٹھتی چلی جائیں گی، لوگ سنت کو مذاق کر کے کہا کریں گے کہ یہ مکھیاں کیوں مار رہے ہو نماز میں، یہ آوازیں بلند سے آمین کیوں کہہ رہے ہو، یہ دائیں ہاتھ سے پانی کیوں پی رہے ہو، بایاں ٹوٹ گیا ہے کیا، بایاں سے پیا کرو، جو معاشرے میں بدعت سرایت کرتی جائیں گی اللہ سنتوں کو اٹھاتا چلا جائے گا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجۃ ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی صاحب بدعت کا, کسی بدعتی کا اللہ نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ نماز, نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ حج, اور نہ عمرہ قبول کرتا ہے نہ جہاد. فرمایا اللہ کے نبی نے یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین, یہ بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گنے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا. بدعتی کا نہ روزہ قبول, نہ نماز قبول, نہ حج قبول, نہ زکات قبول, نہ عمرہ قبول, نہ جہاد قبول. بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے, اور بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بال آٹے سے نکال لیا جاتا ہے. بال کے ساتھ گوندے ہوئے آٹے میں سے جو بال نکالا جاتا ہے, کیا بال کے ساتھ آٹا لگا رہتا ہے؟ خالی, بالکل خالی. جب یہ بدعتی اسلام سے نکلتا ہے بالکل خالی, کچھ نہیں بچا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ. فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ انکار کرتا ہے کسی بدعتی کا عمل قبول کرنے سے, اور اس وقت تک قبول نہیں کرتا حتی یدع بدعتہ, یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو جب تک چھوڑ نہیں دیتا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا ہم اصحاب البدعت ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء لیس لہم توبہ انا منہم بری وہم منی برا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ قرآن نے جو یہ کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے دین میں فرقے پیدا کر دیے, وکانوا شیعا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, فرمایا ہم اصحاب البدع یہ بدعتی ہیں, وہ اصحاب الاہواء اور یہ خواہشات کے بندے ہیں, لیس لہم توبہ ان کی کوئی توبہ نہیں ہے, انا منہو بری میں ان سے بری ہوں, وہ منی برا اور وہ مجھ سے بری ہیں, میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں. 29 افراد کا واقعہ آپ اس سے پہلے سن ہی چکے ہوں گے. آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, آ کر پوچھنے لگے ماں اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی؟ کہا اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے تھے, افطار بھی کیا کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی رات کو قیام بھی کرتے, سویا بھی کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی نے نکاح بھی کیے ہیں. ایک کہنے لگا اللہ کی قسم ہے آئندہ کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا, مسلسل زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا آئندہ کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں, اور تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. کہا ہم اور کہا اللہ کے نبی, اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے, کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیے. ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اے نبی جو گناہ تیرے پچھلے تھے وہ بھی معاف, اور جو تو آئندہ کرے گا وہ بھی معاف. کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے, کبیرہ گناہ نہیں کرتے, آپ سے معمولی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. کیسی قرآن ذکر کرتا ہے, شاید اس بات کو لے کر لوگ باتیں ملائیں. فرمایا اللہ نے یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک, اے نبی جس کو میں حلال کرتا ہوں تو اس کو حرام کیوں کرتا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, اپنی اس غلطی کی معافی مانگ. یہ معمولی غلطی تھی, اپنے لیے حرام کیا تھا، کوئی شہد کھانا فرض ہے. دوسری غلطی عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. اے اللہ کے نبی، تو تیوری چڑھاتا ہے، منہ موڑتا ہے ایک نابینا کے آنے پر کہ وہ نابینا چل کر آیا، وہ تزکیہ نفس چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ کرتا ہے جو بے رختی اختیار کرتا ہے، جو پاؤں کھولا نہیں چاہتا، تو اس کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے. آنے والا ام مکتوم کا بیٹا جس کی طرف سے بے توجہ کی گئی، اور بیٹھے ہوئے مکے کے مشرق سردار جن کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ کی. وَلَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اے اللہ کے نبی، تجھ پر کوئی فرض ہے کہ تُو نے ان کو مسلمان بنا کے چھوڑنا ہے؟ جو نہ مانے ان کو چھوڑ دے، اور جو آیا ہے یس کی طرف توجہ دے. اللہ کے نبی سے غلطی ہوئی، معمولی غلطی. ام مکتوم کا بیٹا جب بھی آیا کرتا، اللہ کے نبی اپنی چادر اتار کر اس کے نیچے بچھاتے، اس کو اس چادر پر بٹھاتے اور کہتے یہ وہ ہے جس کے بارے میں رب نے مجھ کو ڈانٹا. نبی کبیرہ گناہ نہیں کرتا، معمولی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. صحابی کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی، آپ کی تو معمولی غلطیاں بھی کرنے سے پہلے ہی معاف ہو چکی، نبی پھر بھی اتنی محنت کرتے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ جاتی ہے، اب ہم اس سے زیادہ کریں گے تب ہی تو جنت میں جا سکیں گے نا. قسمیں کھائیں اور چلے گئے. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد یہ واقعہ آپ کو بتلایا، آپ نے فوراً ہی اپنے گھر سے نکل کر ان کو تلاش کیا، مل گئے، کہنے لگے واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو. اے میرے صحابہ سن لو، انی لاخشاکم للہ، میں اللہ سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہو، اور میرے دل میں اس کا خوف اور تقوی سب سے زیادہ ہے، لیکنی اصوم واستر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں. گناہ کرنے لگے تھے یہ صحابہ، یہ ثواب کا کام تھا، نماز پڑھنا روزہ رکھنا گناہ کا کام تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے کر لیا وہ ثواب ہے، اور جو میں نے نہیں کیا وہ باعث و اجر و ثواب نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں. عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ بھی شاید آپ نے سن رکھا ہوگا. اللہ کے نبی نے ایک لشکر تیار کیا، اس کو روانہ کر دیا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کر دیا. عبداللہ بن رواحہ سردار ہے، لشکر کا سپہ سالار ہے، رک گیا. اللہ کے نبی جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، نگاہ عبداللہ بن رواحہ پر پڑ گئی. عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ کر پوچھنے لگے ما منعک ان تغدو ما اصحابک. عبداللہ، لشکر کے ساتھ جانے سے تجھے کس چیز نے منع کر دیا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ لشکر چلا جائے، مدینے کو چھوڑ دے، کس چیز نے تجھ کو لشکر کے ساتھ جانے سے منع کیا اور تو لشکر کا سپہ سالار تھا؟ قال اردت ان اصلی معک، اللہ کے نبی، میرے دل میں یہ تمنا اٹھی کہ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس راستے میں میری شہادت ہی میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہو، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا جاؤں. مسجد نبوی ہے، ایک نماز کا ثواب ایک ہزار اور دس ہزار ایک روایت کے مطابق، اور خطیب اور امام للو پنجو نہیں، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ، یہ دو ٹکے کے مولوی نہیں، اللہ کے نبی۔ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، دوسرے نمبر پر مسجد حرام کے بعد آنے والی مسجد دوسرے نمبر پر، کائنات میں جتنی بھی مساجد ہیں ان مساجد میں مسجد نبوی کا شمار دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، پہلے نمبر پر مسجد حرام بیت اللہ۔ کہا اردت انسلی معک، اللہ کے نبی میں نے یہ خیال کیا، تمنا اٹھی کہ آپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتا جاؤں۔ ثم الحقهم، لشکر کتنی دور جائے گا، لشکر کا کوچ لشکر کا ہے، میں اکیلا ہوں، وہ آرام سے جائیں گے، میں گھوڑا دوڑاتا چلا جاؤں گا۔ ثم الحقهم، میں ان کو جا کر پکڑ لوں گا، ثواب جمعے کا بھی مل گیا، نماز جمعہ بھی ادا کر لی اور لشکر کو بھی پکڑ لیا۔ فقال، اللہ کے نبی فرمانے لگے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ اگر تو کائنات میں جتنی چیزیں تجھ کو نظر آتی ہیں اللہ کے رستے میں خیرات کر دے، ما ادرکت فضل غدوتہم، کائنات میں جتنی چیزیں تجھ کو نظر آتی ہیں سب اللہ کے راستے میں بانٹتے، جو ثواب میرے کہنے پر وہ مدینے چھوڑ کر حاصل کر چکے ہیں تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا۔ کیا مانا؟ ثواب نبی کی اتباع میں ملتا ہے، ثواب عمل کرنے سے نہیں ملتا، ورنہ عبداللہ بن رواحہ کا عمل بہترین عمل تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میری اطاعت میں جو لوگ مدینہ چھوڑ چکے ان کے ثواب کو عبداللہ تو اس وقت بھی نہیں پہنچ سکتا اگر کائنات کی ساری چیزیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں گئے، دیکھا مؤذن ظہر کی آذان میں کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، اور وہ کہہ اس لیے رہا تھا کہ مسجد میں لوگ سوئے پڑے تھے۔ اٹھو، نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اخرج بنا، نابینا ہو گئے تھے، شاگرد ساتھ تھا، کہنے لگے اخرج بنا فإن هذه بدعة، کہا چل اس مسجد سے نکل جا کہ یہ بدعت ہی ہے، یہ بدعت کر رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم یا الصلاۃ الصلاۃ، نماز اذان دینے کے بعد پھر کہنے لگا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز، فرمایا فإن هذه بدعة، یہ بدعت ہے، ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک روایت میں ہے اخرج بنا من عند هذه المبتدع ولم يصل فيه، عبداللہ بن عمر کہنے لگے اس بدعتی کے پاس سے باہر نکل چل، اس مسجد میں نماز بھی ادا نہیں کی، اذان ہو چکی تھی۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر جانتے تھے اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد میں موجود ہے، آذان ہو چکی، اب آذان کے بعد مسجد سے نکل رہا ہے، وہ ابو القاسم محمد الرسول اللہ کا نافرمان۔ لیکن عبداللہ ابن عمر پھر بھی نکل گئے کہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت علی نے ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ جواب میں کہنے لگا مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا، کیا کر رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہا ہوں، نظر نہیں آتا۔ کہا مجھے اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُصِيبُ عَلَى فِعْلٍ حتى يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحث عليه مجھے تجھے تو یہ پتا ہے کہ اللہ تجھے نماز کے بدلے میں عذاب نہیں دے گا، لیکن مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر ثواب تجھے نہیں دے گا جو فعل اللہ کے نبی نے نہیں کیا یا اللہ کے نبی نے اس فعل کی ترغیب نہیں دی۔ فَلَعَلَّهُ تَعَالَى يُعَذِّبُكَ بِهِ لِمُخَالِفَتِكَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور ممکن ہے کہ اللہ تجھ کو عذاب دے تیرے نبی کی مخالفت کی وجہ سے کہ تو اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، ان کی سنت سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ امام مالک سے پوچھا جاتا ہے، یا ابا عبداللہ من عین احرمو، میں احرام باندھوں تو کہاں سے باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ، کہا جو میقات ہے تیری ذی الحلیفہ وہاں سے احرام باندھ۔ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے احرام باندھ جہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا۔ فقال انی ارید ان احرم من المسجد من عند القبر، کہنے لگا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں احرام مسجد نبوی سے باندھوں، نبی کی قبر کے پاس سے باندھوں۔ قال لا تفعل، کہا نہ کر یہ کام۔ وَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنَةَ، اور مجھ کو ڈر ہے تیرے بارے میں فتنے سے۔ فَقَالَ وَأَيُّ فِتْنَةَ فِي هَذِهِ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالٌ، کہا کیسا فتنہ، میں تو کچھ زیادہ دور جا کر احرام باندھ رہا ہوں، زیادہ فاصلہ طے کر کے احرام باندھ رہا ہوں، مجھے زیادہ ثواب ملے گا، فتنے کی کیا بات ہے؟ قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امام مالک فرمانے لگے اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کے نبی سے سبقت لے جائے، اللہ کے نبی اس ثواب سے محروم رہے کہ وہ زیادہ دور چل کر احرام باندھے اور تو یہ ثواب حاصل کر لے کہ زیادہ دور سے احرام باندھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو یہ فرماتے سنا، یعنی اللہ کی یہ آیت، قرآن کی یہ آیت میں نے پڑھی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے یا ان کو دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دیا جائے۔ ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اسی لیے نہیں مناتے کہ اللہ کے نبی نے نہیں منائی، ابو بکر صدیق نے نہیں منائی، عثمان غنی نے نہیں منائی، حضرت علی نے نہیں منائی، 140,000 صحابہ نے نہیں منائی، ان کے شاگردوں تابعین نے نہیں منائی، تابعین کے تبع تابعین نے نہیں منائی، آئمہ دین نے نہیں منائی، محدثین اور مفسرین نے نہیں منائی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے تین زمانے، ایک اللہ کے نبی کا، دوسرا صحابہ کا، تیسرا تابعین کا، ان بہترین زمانے میں کسی نے بھی عید میلاد نہیں منائی۔ اور آج اتنی بڑی حسرت، آج اتنی بڑی جسارت کے بینر پر یہ لکھا گیا ہے کہ ابلیس کے علاوہ سب عید میلاد مناتے ہیں۔ مانا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بھی ابلیس، نعوذ باللہ، ابو بکر بھی ابلیس، فاروق بھی ابلیس، عثمان بھی ابلیس، اور علی بھی ابلیس، بنو امیہ اور بنو بعد میں آنے والے بنو عباس بھی ابلیس، محدثین اور مفسرین سب ابلیس کے ساتھی ہیں، اکیلے عید میلاد منانے والے مسلمان باقی رہ گئے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی جملے کی وضاحت ہوگی کہ ابلیس کے ساتھی کون ہیں، منانے والے یا نہ منانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
جیسا کہ پچھلے جمعے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم مسجد شروع کر رہے ہیں. آج انجینئر صاحب تشریف لے آئے ہیں اور وہ نشان لگا رہے ہیں بنیادوں کا اور انشاءاللہ کھدائی شروع ہوگی. مسجد کے ساتھ ساتھ ہم مکان بھی بنا رہے ہیں جس میں امام کی رہائش ہوگی یا ان کو کرایہ پر دیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکان ڈی پی سی تک پہلے پہنچ جائیں, بنیادیں اس کی اٹھا دی جائیں, بھرتی کر کے اس کو اونچا کر لیا جائے اور یہ شیڈ وہاں منتقل کر دیا جائے تاکہ وہاں ہم اپنی نمازیں ادا کر سکیں. کیونکہ اس پورے ایریے میں جہاں مسجد فرنٹ پر آ رہی ہے, کھدائی ہونے کے بعد ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے, تنگی ہوگی. جمعے کا انتظام دیکھیں گے ہمیں کہاں کرنا ہے, لیکن فی الحال عام نمازوں کے لیے ہمیں بنیادیں اونچی کرنے کے بعد یہ شیڈ وہاں منتقل کرنا ہوگا اور وہاں نمازیں پڑھانی پڑیں گی. اس کے لیے جن ساتھیوں نے پہلے وعدہ کیا تھا وہ فوری طور پر جمع کروائیں رقم. جو سریا دینا چاہتا ہے, جو سیمنٹ دینا چاہتا ہے, میٹیریل دینا چاہتا ہے, وہ آ کر مجھے لکھوا دے تاکہ ہم اللہ کا نام لے کر مسجد کو شروع کریں. کیونکہ گرمیاں شدید آ رہی ہیں, گرمی کی لو سے آپ پھر نازک مزاج ہیں, برداشت نہیں ہوگا گرمی کی لوئیں تپش. لہذا اس سے پہلے کہ پسینے چھوٹیں ہم اپنا کچھ انتظام کر لیں. تو جمعے کے بعد یہاں میجر صاحب اور دوسرے ساتھی موجود ہوں گے, تو ان کو آپ لکھوائیں میٹیریل, جو سریا دینا چاہے, سیمنٹ دینا چاہے, جو مسجد کے لیے دینا چاہے وہ مسجد کے لیے لکھوائے, اور جو وقف کے لیے دینا چاہے وہ وقف کے لیے لکھوائے. لیکن زیادہ ہم ترجیح اس بات کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ بنیادوں تک ہم مکمل کر لیں, اس کے بعد جو ہے مسجد تیزی کے ساتھ شروع کی جائے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں, ان کی بیوی ہسپتال میں داخل تھی, اس کا آپریشن ہوا, اب دوبارہ پھر داخل ہو گئی ہے, ان کے کافی اخراجات ہوئے ہیں. ایک خطیب ہیں کسی مسجد کے, ان کا نام لینا نہیں چاہتا, اس کے لیے بھی آپ میرے پاس کچھ رقم جمع کروائیں تاکہ ان کی امداد کی جائے. والد کے لیے دعا کا کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کاروبار میں ترقی کی دعا کے لیے کہا گیا ہے, اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے اور ان کے اوپر جو قرض ہے اس کو ختم کرے. پمفلٹ ایک جائز گناہ, 5 روپے فی کاپی کے حساب سے باہر دستیاب ہے, زیادہ سے زیادہ لے کر خرید کر لوگوں میں تقسیم کریں. شاہ صاحب, آپ بدعات کی مخالفت بہت کرتے ہیں مگر راولپنڈی کی بات تاجر تنظیموں کے عہدیدار اہل حدیث ہیں اور ان کی سربراہی میں عید, میلاد النبی اور محرم کے جلوس نکلتے ہیں, کیا وہ ان بدعات سے بری ہیں یا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں؟ نیز وہ ان بدعات کے لیے چندہ بھی دیتے ہیں. یہ سیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. محرم آیا ان کے جلوس نکلوا دیے, عید میلاد آیا ان کے جلوس نکلوا دیے, چندے بھی دے دیے, اپنا نام بینر پر لکھوا لیا کہ یہ فلاں آدمی نے چندہ دیا ہے اس کے لیے, اشتہار چھاپنے کے لیے عطیہ فلاں کمپنی دے رہی ہے. یہ مجرم ہے, جیسا وہ گناہگار ہیں ویسے یہ گناہگار ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک قوم قیامت کے قریب کعبے کو ڈھانے کے لیے جائے گی, بعض مسلمان ساتھ ہو لیں گے کہ چلو سفر کرنا ہے ہم بھی ساتھ ہو چلیں, اللہ کا عذاب آئے گا, وہ بھی مارے جائیں گے, یہ مسلمان بھی مارے جائیں گے. اس لیے وہ لوگ جو اس میں چندہ دیتے ہیں یا ان کے جلوسوں کی سربراہی کرتے ہیں وہ بھی مجرم. راجہ بازار میں 2 بینر لگے ہوئے ہیں, ایک پر لکھا ہے ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی یوم ولادت پر 100 اونٹ ذبح کر کے مسکینوں کو اس کا گوشت کھلایا, اور دوسرے پر لکھا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دو. اور اس کے علاوہ بھی کچھ کہا ہوا تھا کہ جتنے لوگ عید میلاد مناتے ہیں اللہ کہتا ہے سب کو جنت میں داخل کر دو, یہ بھی لکھا ہوگا وہاں. اور یہ بھی لکھا ہوگا شاید کہ جتنے وہاں بھی ہیں سب کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو. کہاں کہاں تک بناؤ گے یہ جھوٹ, کہاں جا کر روکو گے؟ کچھ خدا کا خوف کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا نام لے کر کوئی حدیث بیان کرے اور ہو جھوٹی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. صحابی جب حدیث بیان کرنے لگتے
بعض صحابہ کانپ جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے کہ کہیں ہماری زبان سے وہ لفظ نہ نکل جائے جو اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو. اس لیے احادیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ صحابی بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، ملتے جلتے الفاظ کہے، مجھے یاد نہیں کون سا کہا، دونوں بیان کر دیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بول دیا. ایک بینر میں نے بھی پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے کہ سارے فرشتے، اے آسمان کے سارے فرشتوں، جاؤ جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں جا کر حاضری دے کر آؤ. اب یہ وحی ان پر اتری، غلام احمد قادیانی پر وحی اترتی تھی، کسی نے پوچھا کون سا فرشتہ لے کر آتا تھا ہمارے نبی پر جو وحی لے کر آتا تھا فرشتہ، اس کا نام تو جبریل تھا. کہا میرے اوپر جو فرشتہ اترتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. کہا یہ ٹیچی ٹیچی کیا ہے؟ کہا ٹچ سے ہے، ٹچ آیا اور لگا کر چلا گیا، مجھ کو وحی مل گئی. اور وہ وحی ہوتی کیسی تھی؟ کبھی انگریزی میں ہوتی تھی کہ لوگوں سے ٹرانسلیشن کروایا کرتا تھا کہ بتاؤ اللہ نے کہا کیا ہے، کہیں فارسی میں ہوتی، کہیں سنسکرت میں ہوتی تھی، ٹرانسلیشن کرواتا پھرتا تھا نبی کہ اللہ نے کہا کیا ہے. تو یہ جو بینر اس قسم کے لکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ وحی بھیجنے لگ گیا ہے. آج کل جیسا طاہر القادری پر کبھی بھیجتا تھا کہ اللہ کے نبی آئے کہنے لگے طاہر تو مجھے پاکستان آنے کا بار بار کہہ رہا ہے، چل میں آؤں، لیکن شرط یہ ہے پی آئی اے کی ٹکٹ بھی تیرے ذمے، ہوٹل کا خرچہ بھی تیرے ذمے، کھانا بھی تیرے ذمے. اب طاہر القادری اپنے مقتدیوں کے آگے رو رہا ہے زارو قطار، میں کہاں سے پیسے دوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، غریب آدمی ہوں. مقتدی کہتے ہیں چل میں ہم تجھے دیتے ہیں، یہ لے پیسے، کروڑوں روپے جمع کروا لیے. کہا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ان کو ٹکٹ لے کے دے رہا ہوں پی آئی اے کا، سعودی ایئر لائن سے بھی نہیں آتے، پی آئی اے سے آ رہے ہیں. اب ایسی ایسی وحی ان لوگوں پر اترنے لگ گئی ہے، اللہ ہی معاف کرے کہاں جا کر یہ لوگ رکتے ہیں. بھول کر روزہ توڑنے والے کو یاد نہیں کروانا چاہیے، اس طرح کوئی حدیث ہے؟ ایسی حدیث تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن ہاں یہ ضرور پڑھا ہے کہ کوئی بھول کر کھانا کھائے روزے کے دوران تو یہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے اس کو. یہ حدیث تو میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث میں نے نہیں پڑھی. کیا شہید کو شہید کہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں ہمیں مجھے نہیں پتا کہ کون اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شہادت کا رتبہ ملتا کس کو ہے. اس لیے یہاں تو سب شہید، البرق تنظیم کے بھی شہید اور دوسرے حزب المجاہدین سارے ہی شہید. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے شہید ہے کون، یہ اللہ کو پتا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم سے لکھوا لو سب شہید. کیا عید میں اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے؟ جائز ہے، تو دلیل، دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورتیں نماز بھی نہ بھی پڑھنے چاہیں، یعنی جن کو نماز نہیں پڑھنی ان کے وہ ایام ہیں، وہ بھی آئیں عیدگاہ میں اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں. جب مسلمان دعا کرنے لگیں تو شرکت کریں، یہ حدیث اس کی دلیل ہے. وتر کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قنوت سے دعا، قنوت رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں مانگنا بھی جائز اور پہلے بھی، پہلے پڑھنا افضل ہے. ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی. جو امام خائن ہے، جو مقتدیوں کو چھوڑ کر اکیلا دعا مانگتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کو شامل کر کے دعا مانگے، یہ نہ کہے اللہ مجھے جنت دے دے مقتدی جائیں جہنم میں. نہیں، مقتدیوں سمیت مانگے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے. زہر سے پہلے کی چار سنتیں ایک سلام کے ساتھ یا دو سلام کے ساتھ، دونوں طرح جائز ہیں. شاہ اسماعیل نے اپنی اس کتاب صراط مستقیم میں شرک لکھا تو کیا انہوں نے توبہ کر لی تھی؟ ہاں، کہتے ہیں تقویت الایمان ان کی آخری کتاب ہے، اس میں کچھ سختی تھی، وہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے لیکن وہ جہاد کے لیے چلے گئے اور وہیں اللہ کے راستے میں وہ قتل ہوئے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنی کتاب تقویت الایمان کی اصلاح نہ کر سکے، یہ دلیل ہے کہ وہ آخری کتاب تھی. وحدت الوجود کا کیا معنی ہے؟ وحدت الوجود کا معنی میں بھی اللہ، بندر بھی اللہ، کتا بھی اللہ، گدا سب اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا. کیا اسلام میں تقلید جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہے؟ نہ قرآن میں ہے کہیں، نہ حدیث میں ہے، تو اسلام میں کہاں سے جائز ہوئی؟ کیا تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے کسی قبر پر یا کسی اور جگہ پر؟ حرام ہے، قبر پر ہو یا کسی اور جگہ پر. اخبار میں فوٹو دیکھی، بے نظیر آصف علی زرداری کے بازو پر امام ضامن باندھ کر پاکستان روانہ کر رہی تھی، امام ضامن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب بغداد پر ہلاکو اور چنگیز خان حملہ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے تو بادشاہ اپنے درباریوں کو لے کر ختم پڑھا رہا تھا،
کہ ختم کی برکت سے ہی سارے اندھے ہو جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.